بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 6 دسمبر 2018. آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کتاب مضامین تاریخ و موروثی سوالات. یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اب ہم سنیں گے کتاب کا پارٹ نمبر 1، مضامین تاریخ و موروثی سوالات. پروفیسر محمد سعد سلمان، دا اسلامیہ یونیورسٹی آف بھاولپور. یہ کتاب کل 480 صفحات پر مشتمل ہے اور آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03212138225 پر، یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.alsuffa.org. جملہ حقوق بہت کے ناشر محفوظ ہیں. نام کتاب مضامین تاریخ و موروثی سوالات، مؤلف پروفیسر سعد سلمان، پبلشر ایونیو بک پیلس اردو بازار لاہور، پرنٹرز ایم آر ایف یونس پرنٹرز لاہور. قیمت 300 روپے. صفحہ نمبر 3، مضامین تاریخ. نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر انتظام معاشرہ اور ریاست. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ماہر دفاع اور منتظم ریاست. صفحہ نمبر 9. نمبر 2، دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کے ساتھ تعلقات. صفحہ نمبر 17. نمبر 3، قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل پاکستان. صفحہ نمبر 23. نمبر 4، تحریک علی گڑھ. صفحہ نمبر 36. نمبر 5، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. صفحہ نمبر 50. نمبر 6، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام حکومت. صفحہ نمبر 59. نمبر 7، چودھری محمد علی بطور وزیر اعظم. صفحہ نمبر 64. نمبر 8، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی اصلاحات. صفحہ نمبر 71. پاکستان میں 1958 کے مارشل لاء کے اسباب. صفحہ نمبر 71. نمبر 9، سقوط ٹھاکہ. صفحہ نمبر 80. نمبر 10، پاکستان میں تحریک قادیانیت. صفحہ نمبر 79. نمبر 11، عبد المالک بن مروان کی اصلاحات. صفحہ نمبر 95. نمبر 12، مغلوں کا زوال. صفحہ نمبر 130. نمبر 13، میثاق مدینہ. صفحہ نمبر 111. نمبر 14، جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت. صفحہ نمبر 119. نمبر 15، ایٹمی ہتھیاروں کا عدم پھیلاؤ. صفحہ نمبر 128. نمبر 16، سلاطین دہلی کی عسکری تنظیم. صفحہ نمبر 138. نمبر 17، عہد سلطنت میں علماء و مشائخ کا کردار. صفحہ نمبر 145. نمبر 18، نظام منصب داری. صفحہ نمبر 151. نمبر 19، تزکیہ بابری. صفحہ نمبر 161. نمبر 20، بلبن کی منگول پالیسی. صفحہ نمبر 168. نمبر 21، اورنگزیب کی مذہبی پالیسی. صفحہ نمبر 173. نمبر 22، آریہ سماجی نظام. صفحہ نمبر 181. نمبر 23، اورنگزیب کا تاریخ مغلیہ میں بحیثیت حکمران. صفحہ نمبر 184. نمبر 24، ظہیر الدین بابر بحیثیت بانی مغل انڈیا. صفحہ نمبر 191. نمبر 25، اکبر کا دین الہی. صفحہ نمبر 201. نمبر 26، حضرت امیر معاویہ بطور مدبر سیاستدان. صفحہ نمبر 208. نمبر 27، پاکستان کے ابتدائی مسائل. صفحہ نمبر 215. نمبر 28، حضرت عمر فاروق کا انتظام سلطنت. صفحہ نمبر 223. نمبر 29، حضرت عمر فاروق بحیثیت مصلح. صفحہ نمبر 228. نمبر 30، حضرت عمر فاروق بطور فاتح. صفحہ نمبر 234. نمبر 31، بنو عباس کی علمی اور ادبی ترقی. صفحہ نمبر 242. نمبر 32، ذوالفقار علی بھٹو کا تصور پاکستان. صفحہ نمبر 249. نمبر 33، قائد اعظم کا نظریہ استحکام پاکستان. صفحہ نمبر 256. نمبر 34، صلح حدیبیہ. صفحہ نمبر 264. نمبر 35، فتح مکہ کا ایک تجزیاتی مطالعہ. सवाल नंबर 269, नंबर 36, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की असलाहत। सफ़र नंबर 227, नंबर 37, पाकिस्तान की जुग्राफियाई और सियासी अहमियत। सफ़र नंबर 284, नंबर 38, पाकिस्तान में जमहूरियत की नाकामी के असबाब। सफ़र नंबर 292, नंबर 39, अल्लामा इक़बाल बहसियत सियासी मुफक्कर। सफ़र नंबर 304, नंबर 40, 1940 से 1947, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जदोजहद। सफ़र नंबर 311, नंबर 41, पाक भारत ताल्लुकात। सफ़र नंबर 320, नंबर 42, मसला कश्मीर। सफ़र नंबर 328, मौरूज़ी सवालात। सफ़र नंबर 327, मज़ामीन तारीख़। सफ़र नंबर 9, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़ेरे इंतज़ाम मुआशरा और रियासत। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बतौर माहिर दिफा और मुंतज़िम रियासत पूरी इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए जो बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी इस आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर क़यामत तक कायम हो सकता था, वो अल्लाह ताला ने खातिमुल अंबिया के ज़रिए अपनी कामिल और अकमल तरीन शक्ल में दे दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी बईसत के बाद उम्र भर जिस लगन और ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ को पूरा करके इंसानियत को पस्ती से निकाल कर रफ़त तक पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम दिया, इसकी मिसाल तारीख़ आलम पेश करने से कासिर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मिसाली तर्ज हुक्मरानी जिसने दाखिली और खारजी सतह पर बिखरे यसरब को दुनिया की बेहतरीन इस्लामी फलाही रियासत मदीना में तब्दील कर दिया, उसकी छलक हम वक्त हमारे सामने होनी चाहिए ताकि हम इन मुश्किल तरीन हालात में असफ़ाए हसना की रोशनी में अपने मसाइल को हल कर सकें। ज़ेर नज़र सतूर में हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के इन पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है जो एक बेहतरीन इस्लामी फलाही रियासत के क़याम में मददगार साबित हो सकते हैं। पहली इस्लामी रियासत का क़याम। पहली इस्लामी रियासत मदीना मुनव्वरा इस वक्त वजूद में आई जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। इस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैगंबराना बसीरत व हिकमत से मतज़ाद नज़रियात रखने वाले तबक़ात को मदीना की पहली इस्लामी रियासत की तासीस और क़याम के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की दावत दी। चुनाचे इस पैगाम के नतीजे में मदीना मुनव्वरा में पहली रियासत वजूद में आई जिसका दस्तूर मिसाक़ मदीना मौसूम किया जाता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर। इस्लामी रियासत का सेक्रेटेरिएट। नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ आवरी के फौरी बाद मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। दूसरे अल्फाज में रियासत के लिए सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया गया। इसके साथ माशरे के मुआशी मसाइल को हल करने में सहूलत हो गई। एक तरफ रियासत में हंगामी हालत थी तो दूसरी तरफ अंसार मदीना थे जिनमें मुतवस्सित भी थे और काफ़ी मालदार भी, यानी अमली तौर पर जो शक्ल आज पाकिस्तान की है कुछ ऐसी ही शक्ल मदीना मुनव्वरा की थी। मवाक़ात। मवाक़ात के तर्ज अमल ने मुस्लिम माशरे को इस्तेहकाम बख्शा और इसे हर जारहियत के ख़िलाफ़ मुश्तमा होकर लड़ने में मदद दी। जिन लोगों में मवाक़ात कायम की गई इनके मुतालिक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ तफसीलात हिजरत मदीना में मौजूद हैं। रसूल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के दरमियान मवाक़ात कायम हो जाने से तमानियत हो गई। मुनाफिकीन ने मुहाजरीन और अंसार के दरमियान मुनाफरत फैलाने की हर मुमकिन कोशिश की मगर मवाक़ात ने इनकी चालें नाकाम बना दी। इंतज़ाम और अमन का दस्तूरुल अमल। मिसाक़े मदीना। अब ज़रूरत इस बात की थी कि अहले मदीना को बैरूनी ख़तरात से बचाने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम किसी ख़ास नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। अहले मदीना के बाहमी इख्तलाफात को भी हवा न मिलती और मदीने के बाहर के लोग भी मदीना मुनव्वरा पर हमले की जुरत न करते। इन्हीं अगराज व मकासद को मद्देनज़र रखते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के चंद माह के बाद एक दस्तावेज़ मुरत्तब फरमाई जिसे इसी दस्तावेज़ में کتاب اور صحیفے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ کے بقول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے چند مہینوں کے بعد ہی ایک دستاویز مرتب فرمائی، جسے اسی دستاویز میں کتاب و صحیفے کے نام سے یاد کیا گیا، یعنی معنی دستور العمل اور فرائض نامے کے ہیں۔ اصل میں یہ شہر مدینہ کو پہلی دفعہ شہری ملکیت قرار دینا تھا اور اس کے انتظام کا دستور مرتب کرنا تھا۔ اس معاہدے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی شہری ریاست کو ایک مستحکم نظم و ضبط عطا کیا اور اس کے لیے خارجی خطرات سے نمٹنے کی بنیاد قائم کی۔ اس دستاویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے پیش کیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست کامیابی تھی۔ دستاویز میں ایک بار لفظ دین بھی استعمال کیا گیا۔ اس لفظ میں بیک وقت مذہب اور حکومت دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا اہم امر ہے کہ اس کو پیش نظر رکھے بغیر مذہب اسلام اور سیاسیات اسلام کو اچھی طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ بقول محمد حسین ہیکل، یہ تحریری معاہدہ ہے جس کی روح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ایک ایسا معاشرتی ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں سے ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدے کی آزادی کا حق حاصل ہوا۔ اس سے انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی، اعمال کے تحفظ کی ضمانت ملی، ارتکاب جرم پر گرفت اور مواقع سے نے دباؤ ڈالا اور معاہدین کی یہ بستی شہر مدینہ اس میں رہنے والوں کے لیے امن کا گہوارہ بن گئی۔ غور فرمائیے کہ سیاسی اور مذہبی زندگی کو ارتقاء کا کتنا بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سیاست اور مدنیت دونوں پر استبداد مسلط تھا اور دنیا فساد و ظلم کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس میثاق کے بنیادی نکات یہ تھے: نمبر ایک، آبادیوں میں امن و امان قائم رہے گا تاکہ سکون سے نئی نسل کی تربیت کی جا سکے۔ نمبر دو، مذہب اور معاش کی آزادی ہوگی۔ نمبر تین، فتنہ اور فساد کو قوت سے ختم کیا جائے گا۔ نمبر چار، بیرونی حملوں کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ نمبر پانچ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلے گا۔ نمبر چھ، میثاق کے احکام کے بارے میں اختلاف پیدا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا جائے۔ اسلامی ریاست کا تصور، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ایک اہم مقصد صالح معاشرے کا قیام تھا اور اس کے لیے حکومت کا ہونا ناگزیر تھا۔ آپ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، اقتدار کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اب ایک اسلامی ریاست کے قیام کی حرکت تیز ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت دینی حکومت تھی اور اس کا مقصد دعوت دین، اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفس تھا۔ قرآن پاک نے اسلامی ریاست کا مقصد متعین کر دیا، ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخش دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا اختیار اللہ کے حکم میں ہے۔ خدائی آئین اس ریاست کی ایک مستقل کتاب ہدایت تھی جو خود قانون اور ماخذ قانون تھی اور ہر نظام میں آخری اتھارٹی شمار ہوتی۔ اس نوعیت کی ریاست کے لیے تا قیامت یہ کتاب ہدایت تھی جسے قرآن کہا گیا اور جس کا ایک ایک لفظ حاکم اعلیٰ کا فرمایا ہوا اور ناقابل تغیر تھا۔ وہ اس ریاست کی مستقل گائیڈ بک، بنیادی قانون اور دستور تھی۔ اسلامی ریاست کا نظم و نسق اور داخلہ پالیسی، معاشی انصاف قائم کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مملکت کی داخلی پالیسی کا اعلان فرمایا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے امور داخلہ کی طرف توجہ فرمائی اور اس سلسلے میں اپنی حکمت عملی کی بنیاد حسب ذیل امور پر قائم کی۔ مدینہ کو نظم مملکت کا مرکز قرار دیا اور داخلی نظام کے تمام شعبوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ صیغۂ داخلہ نے اپنے فرائض بخوبی انجام دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ صیغہ دو حصوں میں منقسم ہو گیا، ایک حصے میں باقاعدہ نظام قائم تھا، ملک متعدد صوبوں میں منقسم تھا، ہر صوبے پر گورنر مقرر تھا، دوسرا حصہ شام کے محاذ جنگ پر مشتمل تھا، یہاں انتظام حکومت فوجی کمان کے ماتحت تھی۔ اس حصہ ملک میں حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد، شرجیل، یزید، عمر اور عمرہ کے لشکر جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ اور اس کے نواحی علاقوں پر مشتمل خطے کو ایک وحدت قرار دیا۔ اس وحدت میں بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا، ان غیر مسلموں کو مکمل شہری کی حیثیت دی گئی۔ امور داخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی توجہ استحکام امن اور اخلاقی تربیت کی طرف جاری رکھی۔ شہری ریاست کو اندرونی قلب فشار سے بچانے اور استحکام بخشنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل تدابیر اختیار کی۔ قریبی قبائل سے معاہدے، مواقع اور میثاق مدینہ کے علاوہ قریبی قبائل سے معاہدے کیے گئے۔ اس طرح مدینہ کے گرد و نواح میں دوستوں کا اضافہ ہوا اور مخالفتوں میں مسلسل کمی ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تدبیر اختیار فرمائی کہ عرب میں جو شخص خاندان یا قبیلہ مسلمان ہو تو وہ ہجرت کر کے مدینہ یا مضافات میں آ بسے، تاکہ آبادی بڑھنے سے فوجی اور سیاسی پوزیشن مضبوط ہو۔ اس طرز عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان فوج کے لیے محفوظ رضاکاروں میں روز بروزہ اضافہ ہوا اور نو مسلموں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام ہوا۔ خارجہ پالیسی، خارجہ پالیسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن عامہ اور بین الاقوامی اتحاد کو بنیاد بنایا۔ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی جغرافیائی حدود میں وسعت اور جنگ و جدل پر مبنی نہیں ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو حدیبیہ کے مقام پر صلح کا معاہدہ طے نہ پاتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے اور غیر مسلموں کی قوت سے خوف زدہ تھے، کیونکہ صحابہ کرام تو جانیں قربان کر دینے کی قسم کھا چکے تھے، مگر ہادی قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کی تمام شرائط مان کر صلح کرنا بہتر سمجھا۔ اسلام کی خارجہ پالیسی کا اصول یہ ہے کہ باوقار زندگی کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھی جائے۔ اگر کوئی شر پسند اس راہ میں حائل ہو تو اس حد تک اس کے خلاف کارروائی کی جائے جس حد تک اس کی ضرورت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اقوام کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے۔ جو قومی غیر جانبدار رہنا پسند کرتی، ان کی غیر جانبداری کا احترام کیا جاتا۔ جامعہ تصور زندگی، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ ایک جامعہ تصور زندگی پر قائم ریاست تھی جو انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کو منظم کرتی اور انہیں ایک سمت بندگی رب کی طرف موڑ دیتی تھی۔ وہ عبادات سے معاملات تک انسانی زندگی کے تمام گوشوں پر محیط تھی۔ نظام تعلیم، اسلامی ریاست میں نظام تعلیم کو بڑی اہمیت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے قبل حضرت مصعب بن عمیر کو معلم بنا کر مدینہ بھیجا اور ہجرت کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ درسگاہ کا درجہ حاصل ہوا۔ غیر ملکی طلباء کے لیے چبوترہ ڈالا گیا جس کو صفا کہا گیا، یہاں پر طلباء قیام کرتے تھے۔ عرب میں چونکہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے مسجد نبوی ہی میں حضرت عبداللہ بن سعد بن العاص اور عبادہ بن سلامت کو لکھنا سکھانے پر مامور کیا گیا۔ صحابہ کرام کو مختلف زبانیں سکھائی گئیں اور فنون جنگ کی تعلیم بھی ہر جوان کے لیے ضروری قرار دی گئی۔ خواتین گھریلو سرتوں کے ساتھ ساتھ علاج معالجے کا انتظام بھی کرتی تھیں، حتیٰ کہ ایک صحابیہ نے مسجد نبوی میں ہی خیمہ لگایا تھا جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کی جاتی تھی۔ مشاورت، ریاست مدینہ کی ایک اور شاندار بنیاد مشاورت تھی۔ آج صدیوں کے بعد جمہوریت کے نام پر اکثریت کی بات تسلیم کرنے کا رواج پیدا ہوا، جبکہ ریاست مدینہ کا حکمران محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ انسانی میں سب سے پہلے اپنی رائے کی قربانی دے کر اکثریت کی رائے پر فیصلہ کر کے ثابت کیا کہ جمہور کا فیصلہ قابل اقتدار ہوتا ہے۔ انتظام سلطنت کے بعض امور وہ تھے جن کا تعلق وحی اور الہام سے ہوتا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ مختلف معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ کرتے۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الہامی حیثیت کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برحق کتاب اتار دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان حکومت اللہ کے احکام کے مطابق انجام دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے اور عام و خاص معاملات ان کے سپورٹ کرتے، خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دوسروں کے نسبت خصوصیت دیتے، یہاں تک کہ وہ عرب جو قیصر و قصرہ اور نجاشی کی سلطنتوں اور ان کے حالات سے واقف تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر کہا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو، جس کا تعلق عام معاملات سے ہے، قرآن پاک نے مشورے کے اصول سے واضح کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان سے معاملات میں مشورہ کریں اور پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ملکی تقسیم: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن انتظام کا ایک پہلو وہ ملکی تقسیم ہے جس سے سلطنت داخلی طور پر مستحکم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں بعض علاقے بذریعہ فتح اسلام کے زیر نگین ہوئے اور بعض معاہدات کے تحت قبضے میں آئے۔ جو علاقے فتح کے ذریعہ قبضے میں آئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گورنر مقرر کیے، مثلا حجاز اور نجد کے صوبے کا گورنر انہیں بنایا جن کا صدر مقام مکہ تھا، اور جو علاقے صلح نامے کے ذریعے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے ان کے حکمران وہی کے عمرا رہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی حکومت کا انتظام چلانے کے لیے مختلف اوقات میں عامل گورنرز مقرر کیے۔ افسروں کا انتخاب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عہد میں چونکہ یمن اور حجاز اسلامی حکومت میں شامل ہو چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علاقوں میں والی مقرر کرتے ہوئے ان کے علم و دانش اور فہم و عمل کو مد نظر رکھتے۔ عمرہ کے انتخاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کا ایک اہم جزو یہ تھا کہ جو لوگ والی بننے کی درخواست کرتے ان کی درخواست رد کر دیتے۔ افسروں کے انتخاب کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی قرآن پاک کی اس آیت کی تعبیر تھی۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عہدے ان کے اہل لوگوں کو دیے جائیں گے۔ سورہ نساء۔ عدل و انصاف: ریاست مدینہ دنیا کی اولین ریاست تھی جس کا قانون سب کے لیے برابر تھا، سب انسان قانون کی نظر میں برابر تھے۔ ریاست مدینہ کی تشکیل اور تاسیس تک تو کسی ریاست نے اس بات کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، اس کے ہاں سب برابر ہیں، لیکن اس کے بعد آج کی ریاستوں میں کاغذی دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن قانون سب کے لیے یکساں کا رواج عملاً کہیں موجود نہیں۔ ریاست مدینہ ایسی ریاست تھی جس میں مسلمان قاضی ریاست کا فیصلہ یہودی کے لیے برات کا تھا اور مسلمان کے لیے گردن زنی کا۔ جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجرم کے لیے قانون میں رعایت مانگی گئی تو فرمایا، میری بیٹی بھی ایسا جرم کرتی تو یہی سزا پاتی۔ بذات خود عمر کے آخری ایام میں مسلمانوں کے درمیان بڑا جمان ہوئے اور فرمایا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لے۔ قانون کی نظر میں سب کی مساوات نے ہی اس معاشرے کو عدل فاروقی کی منزل سے روشناس کروایا۔ احتساب: اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں احتساب کا کوئی مستقل محکمہ قائم نہیں تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرض خود انجام دیا کرتے، تجارتی معاملات کی نگرانی بھی فرماتے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہایت ہی قابل اصلاح تھی۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصطلاحات کو جاری کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں سے اصلاحات پر عمل کروایا، جو باز نہیں آتے انہیں سزائیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کوئی باقاعدہ جیل خانہ نہ تھا، اس لیے صرف اتنا خیال کیا جاتا کہ مجرم کو کچھ مدت کے لیے لوگوں سے ملنے جلنے اور معاشرتی تعلقات قائم کرنے نہ دیے جائیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی کہ مجرم کو کسی گھر یا مسجد میں بند کر دیا جاتا اور اس کے مخالف کو اس پر متعین کر دیا جاتا تاکہ وہ مجرم کو لوگوں سے ملنے نہ دیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد پہ دیکھا کہ لوگ تخمینہ غلہ خریدتے تھے، ان کو اس بات پر سزا دی جاتی کہ اپنے گھر والوں میں منتقل کرنے سے پہلے اس کو خود ہی وہاں بیچ ڈالیں جہاں اس کو خریدا تھا۔ بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال پر کڑی نگاہ رکھتے، کسی عامل سے شکایت پہنچتی تو فوراً تحقیقات کراتے، کیونکہ حکمران کی حیثیت ایک دائی کی ہے۔ اگر سلطنت عدل کی جگہ ظلم و تشدد قبول کرنے لگے تو سلطنت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مرکز حکومت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیکرٹریٹ یا مرکز حکومت مسجد نبوی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام وفود اور سفیروں سے یہی ملاقاتیں کی۔ گورنروں اور عمائدین حکومت کو ہدایات مسجد نبوی سے جاری کی جاتی۔ سیاسی اور دیگر معاملات میں صحابہ کرام سے یہی مشورہ کیا جاتا۔ ہر قسم کی سیاسی اور مذہبی تقاریب کا انعقاد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا۔ تاریخ عرب میں ہے، مسجد مسلمانوں کی مشترکہ عبادت، فوج اور سیاسی اجتماع کی جگہ تھی۔ نماز پڑھانے والا امام ہی اہل ایمان کی فوج کا سپہ سالار ہوتا، اور جملہ مسلمانوں کو حکم تھا کہ ساری دنیا کے مقابلے میں ایک دوسرے کے محافظ اور معاون رہے۔ مال غنیمت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا، اور یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتے۔ یہ تھا ایک مثالی حکمران کا طرز حکومت، وہی حکمران جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کے لیے کامل ترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ آج عالمگیر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامل عالمگیر رسول رحمت للعالمین کا طرز حکمرانی ہمارے لیے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ حفظان صحت اور رفاہ عامہ۔ حفظان صحت کا خیال رکھنا اسلامی زندگی کا بنیادی نظریہ ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کو اسلام نے نصف ایمان کا درجہ دیا۔ گھر گھر کا باہر ہر مقام اپنے جسم اپنے کپڑوں کی پاکی کا حکم بار بار آیا۔ مساجد کو پاکیزگی کے نمونے کے طور پر پیش کیا گیا۔ سرکاری عمارتوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بددوی مسجد نبوی کی دیوار پر تھوک دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کرتے۔ وضو اور غسل کا انتظام، غلاظت سے صفائی کے احکام، چوپال کھلیانوں کی جگہ، دریاؤں کے کنارے اور تفریح کے مقامات کو پاک صاف رکھنا حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بھی ہے، اور اس میں شائستگی کا اظہار بھی۔ حفظان صحت کے اصولوں کے تحت بلدیاتی نظام میں کھانے پینے کی چیزوں کے خالص ہونے پر زور دیا گیا۔ ملاوٹ کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئیں اور عذاب کی وعید ہے۔ پینے کے پانی کو صاف رکھنے اور گندے پانی کی نکاسی کے احکام بھی اسی عنوان کے تحت آتے ہیں۔ اسی عنوان کے تحت بیماریوں کے علاج کی سہولتیں بھی ہیں۔ ان میں وباؤں کے خلاف حفاظتی تدابیر اور ہر وقت ان کے انسداد کی ذمہ داری شہری حکومت پر ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں خرید و فروخت کی سہولت کے لیے علیحدہ منڈی یا بازار بنا دیا گیا۔ خیال یہ ہے کہ یہ منڈی بنو قینقاع کے اخراج کے بعد قائم ہوئی، کیونکہ اس سے بیشتر عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے تجارت پیشہ مسلمان اپنا کاروبار قینقاع کے بازار بھی کرتے تھے۔ شہر میں پینے کے پانی کی بہم رسائی کا سرکاری طور پر انتظام کیا گیا۔ مدینہ میں پینے کے لیے میٹھے پانی کے کنویں اور چشمے بمشکل دستیاب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی نے خود بھی مدینہ کی نو آبادی میں ہی رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اہل مدینہ کے لیے یہودیوں سے میٹھے پانی کا کنواں بیر رومال خرید کے وقف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سڑکوں پر گندگی ڈالنے سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سڑکوں سے رکاوٹ کی چھوٹی موٹی چیزوں کو ہٹا دینے کو صدقہ قرار دیا۔ سڑکوں پر سایہ دار درخت لگانے کا حکم دیا۔ ابو السیس سمرقندی اپنے ایک فتوے میں لکھتے ہیں کہ کسی سمجھدار آدمی کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ وہ راستے پر تھوکے یا ناک صاف کرے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے سڑک پر پیدل چلنے والوں کے پاؤں خراب ہو جائیں۔ اسلام کا قانون حق کے آسائش اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سڑک پر کوئی عمارت بنائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 16 پر کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کیجیے۔